بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. عزیزان گرامی، وقت چونکہ انتہائی قلیل ہے، تین موضوعات پر آج کا یہ سیمینار اور آج کی یہ کانفرنس منعقد کی گئی تھی، شان رسالت کے حوالے سے اور توہین رسالت کی جو جسارت کی جاتی ہے اس کے حوالے سے، مدارس و مساجد و امام بارگاہ اور دینی مراکز کو جو خطرات درپیش ہیں ان کے حوالے سے، اور اسی طرح سے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو جو خطرات درپیش ہیں ان کے حوالے سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اب تک جتنی گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں دشمن کے مقابلے میں یکسو ہو کر، متفق ہو کر، متحد ہو کر، مشترکہ لائبل بنا کر، شب و روز کی محنت سے اپنے دین کو بھی اور اپنے ملک کو بھی بچانا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہمیشہ طول تاریخ اسلام میں دشمنان دین نے اسلام کے اندر رکھنے ڈالنے کی کوشش کی اور اس طرح سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی ہمیشہ جد و جہد وہ دشمن کرتے رہے. اس لیے کہ وہ دشمن ہے، اس لیے کہ اس کے مفادات کو اس دین سے خطرہ ہے، اس لیے کہ اس دین کے آنے کے بعد کفر کی ناک رگڑی گئی ہے اور کفر کا سر جھک گیا ہے، اس لیے اس نے دشمنی کرنی ہے، اس نے نقصان پہنچانا ہے، اس نے پروپیگنڈے کرنے ہیں، اس نے تمام ایسے ہتھیار استعمال کرنے ہیں جن سے دین کو نقصان پہنچایا جا سکے. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کے اندر ایسے ناخلف لوگ کہیں نہ کہیں پیدا ہوتے رہتے ہیں جو دشمنوں کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ان کا آلہ کار بنتے ہیں. جس طرح سے ایک اچھے بھلے اور شریف گھرانے کے اندر ایک بچہ ناخلف ہو جاتا ہے، اور جب وہ ناخلف ہوتا ہے تو پورا خاندان اس کے حوالے سے اپنی بیزاری کا، براءت کا اظہار کرتا ہے. اسی طرح سے اسلام کی تاریخ کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے، چاہے وہ کسی بھی لباس میں ہو، کسی بھی جبو اباؤ دستار کے ساتھ ہو، جنہوں نے اندر رہ کر باہر کے دشمنوں کی مدد کی اور اسلام کی سرکوبی میں ان کے ذاتی تمائلات اور ان کی خواہشات دشمنوں کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال ہوئے. آج ہم یہاں پر امت کے اتحاد کے لیے بیٹھے ہیں، اور عنوان بھی اتنا خوبصورت، اتحاد امت کانفرنس ہے. اتحاد امت کب ممکن ہے؟ جب ہم اتحاد کے اجزائے ترکیبی پر غور کریں اور اس کی ضد سے نجات حاصل کریں. اتحاد تب ممکن ہے جب افتراق سے ہم نکل سکیں. اسی طرح سے جس طرح سے آپ نور جب لاتے ہیں تو ظلمت ختم ہوتی ہے، اور نور کا مطلب ہی ظلمت کا خاتمہ ہے، اتحاد کا مطلب افتراق کا خاتمہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اتحاد بھی ہو اور افتراق بھی موجود ہو، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا یا افتراق ہوگا یا اتحاد ہوگا. لہذا ہمیں اس حوالے سے بالکل کلیئر مائنڈ کے ساتھ، بالکل شفاف ذہن کے ساتھ، ہر اس قوت کی، اس کوشش کو نشانہ بنانے کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں افتراق پیدا ہوتا ہے، اور اسی سے پھر آپ کے دشمن بھرپور استفادہ کرتے ہیں. اس لیے وہ دشمن ہیں، ان کو موقع چاہیے. میں پچھلے دنوں جناب پروفیسر حافظ سعید صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے. فرمایا کہ اس وقت امت مسلمہ کو دو بڑے خطرات اور مشکلات کا سامنا ہے، ایک تکفیریت اور دوسرا فرقواریت، اور کہا کہ جب تک ان دونوں کا خاتمہ نہیں ہوتا اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوتے. بالکل درست بات ہے، پوری دنیا کے اندر اس وقت یہی صورتحال ہے، پورا مغرب، پورے عالم اسلام میں جس ہتھیار کو اسلام کے خلاف استعمال کر کے اسلام کا ایک انتہائی وحشی چہرہ بنا کر پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کے پیچھے یہی دو عناصر ہیں، یا پھر فرقواریت ہے یا پھر تکفیریت ہے. اس پہ استعمال ہونے والے لوگ بے تحاشا ہیں. میں اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے ہم ہر اس قوت کے مقابلے میں بالکل واضح اور شفاف موقف اپنائیں جن سے ان کفار کی قوت کو تقویت ملتی ہے اور اسلام کو جس سے نقصان پہنچتا ہے. آج آپ کے سامنے ہے کہ اسلام کا نام لے کر زندہ انسانوں کو جلانے سے، اللہ اکبر کہہ کر زندہ انسانوں کو ذبح کرنے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر زندہ انسانوں کے گلے کاٹ کر، سینے چیر کر، کلیجہ نکال کر، چبا کر، اس کی ویڈیو بنا کر پوری دنیا کو دکھانے سے کس اسلام کی ترویج ہوتی ہے اور کس اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے. اب چاہے وہ جتنا بھی بڑا مسلمان ہو، کیا اس کے اس اسلام سے اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے یا اسلام بھی اسی طرح سے ذبح ہوتا ہے جس طرح سے اس مسلمان کو اس نے ذبح کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے، یہ جو اعمال ہے ظاہر ہے نہ نبی کریم کی سیرت میں ہے، نہ قرآن کی روش یہ ہے، نہ مسلمانوں کی سیرت ایسی رہی ہے. یہ آج جس انداز میں، جس طرح سے دین کے چہرے کو وحشتناک اور درندگی سے بھرپور بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں یہی کچھ ہونا ہے جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے. لہذا ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ بالکل صاف اور شفاف انداز میں ملی یکجہتی کونسل اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، اس کو فعال بنانے کی ضرورت ہے. لیکن فعال کس طرح سے؟ جیسے پہلے بھی میرے بزرگوں نے اشارہ کیا، میں تکرار نہیں کرتا، گراس روٹ لیول تک جتنی کوشش ہم اپنی جماعتوں کو فعال کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اتنی ہی کوشش اس ملی یکجہتی کونسل کو بھی فعال کرنے کے لیے ہم کریں، اتنی ہی کوشش کریں، اس سے زیادہ نہ کریں، چونکہ اس کی ضرورت ان جماعتوں کے کم از کم برابر ضرور ہے اگر زیادہ نہ کہیں تو. اور اسی طرح سے ایک اور نقطہ، نبی کریم کی رسالت اور ان کی شان اقدس میں توہین کے حوالے سے آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جب یہ 295 سی کا قانون پاس ہوا، اور ظاہر ہے اس کی ضرورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس قانون کی وجہ سے آپ نے توہین رسالت کے دروازے بند کرنے کی کوشش کی، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک بڑا عجیب سا سوال ہے کہ توہین رسالت کے قانون کے پاس ہونے کے بعد توہین کا ریشو بڑھ گیا یا اس سے پہلے زیادہ تھا؟ اس سے پہلے کہ میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے 6 یا 7 کیسز تھے، اب کوئی 250 سے زیادہ کیسز ہیں. تعجب ہوتا ہے پھر ایسا کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے قانون بننے کے بعد یہ گویا لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا. ہم قانون کی روح کو دیکھیں تاکہ کسی کو جرت نہ ہو قرآن کریم کی، نبی پاک کی شان اقدس میں جسارت کے حوالے سے سوچنے کی بھی. لیکن جو سوء استفادہ ہے اس کے تمام دروازوں کو ہم پوری طاقت کے ساتھ روکیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اسی طرح سے توہین ہے، توہین مذاہب ہے، توہین صحابہ ہے، توہین امہات المومنین ہے، شخصیات کی توہین ہے، اکابر کی توہین ہے، مدرسے کی توہین ہے، مکتب کی توہین ہے. یہ کون کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے؟ ملی یکجہتی کونسل کا یہ کام بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو اتحاد امت اور وحدت امت کے لیے فضا بنانے کی ضرورت ہے، اس کو جب ہم گراس روٹ لیول تک لے کر جائیں گے، جو باتیں ہم یہاں پر کر رہے ہیں وہی باتیں اپنی مسجدوں میں کریں گے، جو جس طرح سے یہاں پر تمام مسالک کے نمائندے جمع ہیں اسی طرح سے ہر مسجد، ہر مدرسہ، ہر عبادت گاہ، ہر امام بارگاہ، ہر کمیونٹی سینٹر، ہر گلی کوچے کے اجتماع میں یہ سب لوگ عام عوام کے سامنے جہاں پر چاول اور بریانیاں نہیں ہوتی لیکن ان کو دین کی طلب ضرور ہوتی ہے، وہاں پر اگر اسی طرح سے ایک دوسرے سے کندھا ملائے کھڑے نظر آئے اور وہی بات کرتے نظر آئے جو آج یہاں پر ہم کر رہے ہیں، یقینی طور پر اس کا اثر ہوگا، اور اس کا اثر بھی ایسا ہوگا جس کو عام عوام فوری طور پر پک کرے گی۔ آج میڈیا اس کمزوری سے استفادہ کرتا ہے، عالمی میڈیا بھی اور مقامی سطح پر بھی، کہ ان کے درمیان اختلافات ہیں، ان کے درمیان جو مشترکات ہیں ان کو چھیڑنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے خبر بنائی جاتی ہے کہ کتا اگر انسان کو کاٹے تو خبر نہیں ہے، انسان اگر کتے کو کاٹ لے تو پھر یہ خبر ہے۔ لہذا اگر ان کے درمیان اختلاف ہے تو وہ خبر ہے، جو اتفاقات ہیں، جو مشترکات ہیں، جو ان کے درمیان تفاہم ہے، جو ان کے درمیان یک جہتی، یک سوئی اور یک ہدفی ہے، وہ خبر نہیں ہے۔ ہمیں ان مشترکات کو اٹھانے کے لیے شعوری طور پر اپنے اداروں کو فعال کرنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک تجویز ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیتا، کہ آج ہم پاکستان کی سطح پر اگر کامیاب ہوئے ہیں کہ تمام طبقات اور تمام مکاتب فکر کے علماء اور اہل دانش اور اہل علم کو ایک جگہ اکٹھا کر سکیں اور وہ بھی اکٹھے ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے اندر ضرورت کا احساس تھا، لہذا ہر ایک نے محسوس کیا کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ اب اسی جذبے کو تھوڑا سا ہم اس سے مزید آگے بڑھائیں، ارد گرد کے ممالک کو بھی اس میں شامل کر لیں، اور مسلم امہ کے اگر چیدہ چیدہ علماء کو دعوت دے کر کوئی ایسی کونسل بنائی جائے جو عالمی سطح پر، مسلم امہ کی سطح پر قائم ہو سکے اور مسلم امہ کو درپیش مسائل اور چیلنجز کے حوالے سے ان کا مشترکہ موقف پوری دنیا کے سامنے آ سکے، تو یہ گویا آپ نے اسلام کی اس روح کو زندہ کرنے میں بنیادی ترین کردار ادا کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس منزل کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔